بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف کا آخری جز ہے. وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. اور تو مجزوم سے اس طریقے سے بھاگ, یعنی دور چلا جا جس طریقے سے تو اسد یعنی شیر سے تو بھاگتا ہے. جزام ایک مرض کا نام ہے. جب یہ مرض کسی کو لگتا ہے تو اعضا کٹ کٹ کر کے گرنے لگتے ہیں. خاص طور پر انگلیوں میں یہ مرض لاحق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انگلیاں گل کر, سڑ کر, ٹوٹ کر گر جاتی ہے, کٹ جاتی ہے. اس طرح کے بہت سے فقیر لوگ مساجد کے دروازوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی, ٹوٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے. اب اس حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی سے دور رہنے کی تاکید فرمائی کہ جس طریقے سے انسان شیر سے دور ہوتا ہے, اس طرح جزامی آدمی سے بھی دور رہے. دوسری ایک حدیث ہے جو ابھی آگے آ رہی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور نے ان کو کہلوایا, تم راستے سے واپس چلے جاؤ, یہاں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, میں نے تم سے بیعت کر لی. اس حدیث سے جہاں غائبانہ بیعت کے اوپر استدلال ہوتا ہے, خط و کتابت کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے, کسی کے واسطے سے بیعت کا اس بات ہوتا ہے, وہیں پر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جزامی آدمی سے دور رہنے کے بارے میں بھی اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے اس کو قریب آنے نہیں دیا. فرمایا کہ بس تم راستے سے واپس لوٹ جاؤ, تم کو یہاں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے بیعت کر لی. اب یہ دو حدیثیں یہ بتلا رہی ہے کہ جزامی آدمی سے دور رہنا چاہیے, احتراز کرنا چاہیے, بچ بچ کے رہنا چاہیے. دوسری طرف آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ بٹھا کر پیالے میں رکھا کا کھاؤ اس میں سے, یعنی حضور جس کٹورے سے تناول فرما رہے تھے اسی پیالے میں جزامی آدمی کا ہاتھ حضور نے رکھ دیا کہ تو بھی میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جا, شامل ہو جا. تو بظاہر دونوں طرح کی روایت کے اندر تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جزامی سے محتاط رہنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزامی کا قرب, جزامی کے ساتھ اس سے کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے, بلکہ حضور نے باقاعدہ جزامی کو اپنے ساتھ کھانے میں بٹھایا, کھانے میں شریک کیا. پہلا حل, دونوں طرح کی ظاہری تضاد والی روایت کا پہلا حل, پہلی تطبیق یہ ہے کہ جن روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی سے دور رہنے کی تاکید فرمائی, یہ ہے سدن للذرائع, یعنی انسان کو حفاظت کے اسباب اپنانے چاہیے اور جن اسباب سے مرض بیماری تکلیف ہو سکتی ہے ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سدن للذرائع, کہ بیماری کے اسباب اور ذرائع سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہم پرست لوگوں کو, وسوسے والے لوگوں کو دل میں ہمیشہ یہ کھٹکتا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا. اگر قدرتی بات اس کے مقدر میں بیماری لکھی ہوئی تھی, جزامی کے پاس سے بیٹھ کر کے نکلا اور وہی وقت بیماری کی تقدیر کا تھا اس کے لیے, تو وہ فوراً نسبت کرے گا کہ میں جو فلاں جزامی کے پاس بیٹھا اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری ہو گئی, اس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہو گئی. تو وہم اور وسوسے کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا. عقیدے کو بچانا بھی مقصود ہے کہ عامتاً ایسی صورتحال میں انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے, اسی لیے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی سے دور رہنے کی تاکید فرمائی. ایک توجیہ دوسری یہ بھی کی جاتی ہے کہ لا عدوہ والی جو حدیث ہے کہ ایک بیماری دوسرے کے اندر متعدی منتقل نہیں ہوتی ہے, اس عموم میں سے جزام کا استثناء ہے. یعنی کوئی بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی, تعدیہ نہیں ہوتا, لیکن جزام ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا ایک انسان کے بدن سے دوسرے انسان میں تعدیہ اور متعدی ہونا پایا جاتا ہے. تو گویا کہ لا ادوا والی حدیث سے جزام کا استثناء ہے. نمبر تین, مجزوم میں سے ایک طرح کی بدبو نکلتی ہے اور وہ بدبو دوسرے انسان کو اثر کرتی ہے, اسی لیے تندرستی کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی سے دور رہنے کے لیے ارشاد فرمایا. تو یہ دور رہنے کے لیے جو ارشاد ہے, اس ارشاد کا خلاصہ کیا ہوا کہ جزامی کے بدن سے نکلنے والی بدبو دوسرے کو اثر کر سکتی ہے, اسی لیے صحت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ جزامی سے آدمی دور رہے. تو یہ بھی اسباب کے ماتحت ہو گیا, یہ بھی اسباب کہ بھائی جزامی کے بدن سے نکلنے والی بو ایک سبب ہے جو دوسرے کے اندر اثر انداز ہو سکتی ہے, تو یہ بھی اسباب کے ذیل کے اندر ایک بات آ گئی. اب جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بٹھایا کھانے میں, تو بات یہ ہے کہ کامل توکل, اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل اور حقیقی علت کی صحیح معرفت, حقیقی علت کی صحیح معرفت کہ جزامی کو ساتھ بٹھانے سے کوئی بیمار ہوتا ہوتا ہے نہیں, یہ تو اللہ کے یہاں مقدر میں ہوگا تو بیماری ہوگی. تو توکل کامل اور حقیقی علت کی صحیح معرفت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا. اس لیے شرح فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو یقین ہو, ایک دم مضبوط پکا یقین ہو کہ جزامی کے ساتھ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا, جزامی کی مجالست سے کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ بیماری ہوئی بھی تو تقدیر سے ہوگی. جس کا یقین اتنا مضبوط ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جزامی کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے پیالے اور پلیٹ سے کھلا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. یعنی یہ اس آدمی کے لیے ہیں جس کا یقین اعلیٰ درجے کا ہو کہ مجالست سے کچھ نہیں ہوتا, اگر کچھ ہوگا بھی تو تقدیر الہی سے ہوگا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے یقین والے کے لیے مستحب ہے کہ اتباع سنت میں جزامی کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہ کھلا سکتا ہے. اب یہاں حدیث شریف میں الاسد سے تشبیہ دی گئی, اس پر بعض حضرات ایک عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ جزام کے جو جراثیم ہوتے ہیں انسان کے بدن میں, یہ جراثیم شیر کی شکل کے ہوتے ہیں. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی ہے یہ تشبیہ خام و خار کی نہیں ہے, آج کے جدید ترقی یافتہ سائنس کے زمانے کے اندر لیبورٹری میں جو خوردبین ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے خون پیشاب وغیرہ میں مختلف چیزوں کا مادہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی جانچ ہوتی ہے, تو اس میں ہر چیز کی ایک شکل نظر آتی ہے. جیسے کورونا وائرس کی بھی ایک شکل یہ لوگ پھیلا رہے کہ ایسی شکل کا ہے. تو کہتے ہیں کہ جزام کے مرض کے جو جراثیم ہوتے ہیں اس کی شکل شیر کے مانند ہوتی ہے, باریک باریک چھوٹے چھوٹے ذرے ذرے کی شکل میں مثل شیر ہوتا ہے. گویا کہ یہ تشبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معنی رکھتی ہے. جی
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صغر. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى الأول. رواه البخاري رحمه الله تعالى.
یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا, کوئی بیماری کسی میں سے اڑ کر دوسرے کو لگ نہیں جاتی. ولا حامت, حاما بھی کوئی چیز نہیں اور سفر بھی کوئی چیز نہیں. جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو سامعین میں ایک دیہات کے رہنے والے صاحب بھی تھے. فقال عرابی, یہ جو عرابی نے بات عرض کی حضور کے فرمان کے مقابلے میں, وہ اپنے ناقص تجربے اور ناقص مشاہدے سے بیماری کو متعدی سمجھ کر یہ بات کہی. عرابی نے جو بات عرض کی اس کی عرض کرنے کی بنیاد کیا تھی, اپنا ناقص تجربہ اور ناقص مشاہدہ. اس بنیاد پر انہوں نے ایک اشکال کیا. کیا اشکال کیا؟ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو ہماری یہاں کیا ہوتا ہے, فما بال الابل, کیا حکم ہے, کیا حال ہے, آپ کیا کہو گے اس اونٹ کے بارے میں. تکون فر رملی, جو ریگستان میں دوڑتے پھرتے ہیں. رمل ریگستان کنکریوں والا علاقہ کا ایک اونٹ بھلا چنگا تندرست ریگستان کے اندر دوڑتا پھرتا ہے. رمل بول کر کہنا یہ ہے کہ ریگستان کی صاف ستھری ہوا, ریگستان کا صاف ستھرا ماحول. تو کا ریگستان میں ہوا بھی صاف ستھری, فضا بھی صاف ستھری, غذا اور پانی بھی صاف ستھرا, اور یہ اونٹ بھلا چنگا تندرست دوڑتا بھاگتا. لَكَأَنَّهَا الظِّبَاءُ ہرن کے معنی مثلِ ہرن. ہرن کے ساتھ صفائی دونوں چیز میں ہو سکتی ہے. ہرن کی طرح چمکیلی چمڑی, یعنی وہ اونٹ اتنا تندرست ہے ماشاءاللہ, اور اس کی چمڑی اتنی صاف ستھری ہے ماشاءاللہ کہ جیسے کہ ہرن کی چمڑی صاف ستھری چمکیلی ہوا کرتی ہے. تو کا ایک اونٹ ہے ریگستان میں کھلی فضا میں ہے, تندرست ہے, بلا چنگا ہے, اور چمک دمک میں صاف ستھری چمڑی میں ہرن کی طرح ہے. اچانک کیا ہو گیا, ایک خارش والے اونٹ کے ساتھ اس کا خلط ملد ہو گیا, یعنی خارش کی بیماری میں مبتلا اونٹ کے ساتھ اس کی مجالست, مواقلت, مباشرت, اختلاط ہوا, جس کے نتیجے میں دوسرے کو بھی خارش زدہ کر دیوے. فیجربوہا, دوسرے اونٹ کو بھی کیسا بنا دیوے, خارش زدہ, اس نے دوسرے کو خارش والا کر دیا. یہ تھا اس دیہاتی کا ناقص تجربہ اور ناقص مشاہدہ کہ حضور ان کے کہنے کا منشا کیا تھا کہ یہ کوٹ ہے, بھلا چنگا ہے, تندرست ہے, خوبصورت چمکیلی چمڑی والا ہے. اتنے میں ایک خارش زدہ اونٹ سے اس کی ملاقات ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ بھلا چنگا تندرست اونٹ بھی خارش زدہ ہو گیا, بیماری والا ہو گیا. اور آپ تو فرما رہے کہ لا دعا, بیماری متعدد ہوتی نہیں, اور ہمارے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو ایک اونٹ کے بدن کی خارش دوسرے اونٹ کی بدن پر منتقل ہو رہی ہے, یہ ہمارا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا کہ جو جواب الزامی بھی کہہ سکتے ہیں, اولی مرحلے میں ان کے تجربے کو ناقص بھی ثابت کر دیتا ہے, ان کے مشاہدے کو بھی ناقص ثابت کر دیتا ہے. حضور نے کیا فرمایا, کس نے پہلے اونٹ کے اندر بیماری کو متعدی کیا؟ پہلے اونٹ میں کہاں سے بیماری آئی, یہ دوسرے والے کو پہلے میں سے آئی, پہلے کو کہاں سے آئی؟ تو خاموش, وہ دیا دی جواب ہو گیا. خلاصہ کیا نکلے گا, جس طرح تندرست اونٹ کو خارش کی بیماری لگنا تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے, اسی طریقے سے دوسرے اونٹ کو خارش لگنا یہ بھی تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلے اونٹ کو خارش لگنا تقدیر کی وجہ سے, تو دوسرے اونٹ کو خارش لگنا یہ بھی تقدیر کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع جواب کے ذریعے ان کے غلط عقیدے کی اصلاح فرما دی کہ اول کو کہاں سے آئی. کیا خلاصہ, اول کو بغیر کسی اختلاط کے تقدیر الہی سے خارش لگی, تو دوسرے کو بھی بغیر کسی سبب کے اللہ کی تقدیر سے خارش لگی. یہ عقیدہ اپنے اندر رکھو, اپنے عقیدے کو بگڑنے سے بچاؤ. تو گویا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی نظر حقیقی اسباب پر ہوا کرتی ہے کہ اسباب حقیقیہ کیا, اللہ کی تقدیر, اللہ کے یہاں جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا, بس اس پر انبیاء علیہ السلام کی نظر ہوا کرتی ہے. جی.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صدر. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا, بیماری ایک دوسرے میں متعدی نہیں ہوتی, ولا حامتا, حاما بھی کوئی چیز نہیں ہے, ولا نوء, نو بھی کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے، سب الفاظ کی تحقیق ہو گئی. اب یہ نو کیا چیز ہے وہ سمجھ لو. اس کی جمع آتی ہے انواع. ایک ستارہ طلوع ہوئے اور دوسرا ستارہ نکلے، ایک ستارہ طلوع ہو اور دوسرا غروب ہو جائے. دراصل عربوں کے یہاں یہ بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ رہتا تھا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا، دوسرا ستارہ غروب ہوا، بس اب بارش برسے گی. اس کو نچھتر کہتے ہیں اور گجراتی میں نکشتر کہا جاتا ہے، نچھتر. تو قمر کی، چاند کی جو 28 منزلیں ہیں، اس میں سے ہر منزل کو بھی نو ان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو نو کا لفظ ازداد کے قبیل سے ہے. طلوع کا معنی بھی، غروب کا معنی بھی. ایک سور ایک ستارہ طلوع ہوا، دوسرا ستارہ غروب ہوا، گویا کہ اس کی وجہ سے جو ہے بارش برستی ہے. تو چونکہ عربوں کے اندر یہ عقیدہ عام تھا کہ بارش کا برسنا ایک ستارے کے منزل سے فلاں منزل میں منتقل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی کہ بھائی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی، اللہ کی تقدیر سے ہوگی. یہ نہیں کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا، فلاں ستارہ غروب ہوا، فلاں ستارہ فلانی منزل میں گیا، فلاں ستارے کا یہ ہوا، یہ نکشتر یہ نچھتر وہاں سے وہاں گیا، اس کی وجہ سے بارش ہوئی. اس کو ہرگز ہرگز سبب مانا نہ جائے، مؤثر حقیقی مانا نہ جائے. دیکھو آج کل جو ایسٹرالوجی کے ذریعے سے جو بارش کی آگاہی کرتے ہیں کہ بھائی بارش آئے گی، اتنی آئے گی، فلاں جگہ آئے گی، جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں برف کی بھی آگاہی کرتے ہیں پہلے سے، تو وہ سب جو ہے یہ ان سیارات اور ستاروں کی رفتار سے کرتے ہیں، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے بادلوں کی رفتار، ہواؤں کی رفتار، ان چیزوں کے ذریعے حساب لگایا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا نو کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، گویا کہ نو کو مؤثر حقیقی مت مانو کہ یہ بارش اسی نو کی وجہ سے ہوتی ہے، نو ان کی وجہ سے ہوتی ہے. البتہ یہاں ایک باریک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وقت کو کوئی آدمی ظاہری سبب یا علامت مانے تو حرج نہیں ہے کہ بھائی یہ بارش جو برسے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے برسے گی، لیکن وہ جو ستارے کی یہ رفتار نظر آ رہی کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا، فلاں غروب ہوا، فلاں ستارہ فلاں منزل میں گیا، یہ نکشتر یوں ہوا یہ ہوا، اس کو علامت قرار دے وے کہ یہ ہے علامت مؤثر اللہ کہ بھئی بارش کب برسے گی، تو کہا یہ ستارہ طلوع ہوگا، یہ غروب ہوگا، یہ ستارہ اس منزل میں جائے گا، وہاں جائے گا، اس کو علامت اور وقت قرار دیا جائے، اس کو علت کا درجہ نہ دیا جاوے تو اس صورت میں جائز ہے. اس وقت انسان یہ خیال کرے کہ یہ جو اوقات ہے ستاروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے، یا طلوع یا غروب کے، وہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے بارش کی علامت ہے، بارش کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس وقت سے پہلے بھی بارش برساوے، اس وقت کے بعد میں بارش برساوے، عین اس وقت کے اوپر بارش نہ برساوے، ایسا عقیدہ رکھ لے ہوئے تو زیادہ محتاط عقیدہ ہوگا کہ اگرچہ اس کو علامت قرار دیا کہ یہ ستارہ طلوع، یہ ستارہ غروب، یہ ستارہ اس منزل میں، وہ ستارہ اس منزل میں، علامت قرار دیا، کوئی حرج نہیں بارش کے برسنے کی، لیکن پھر بھی ساتھ میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت متعین یعنی جو ہمارے اندازے سے ستارے کے طلوع غروب سے ستارے کے منزل میں جانے سے جو ایک وقت کا اندازہ ہوا اللہ اس سے پہلے بھی برسا سکتے ہیں اس سے بعد بھی برسا سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اس وقت پر بارش نہ ہوئے. اس طرح کا عقیدہ علامت کا جائز ہے. اگرچہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ کہ چونکہ زمانے جاہلیت کا یہ شعار ہے کہ وہ ستاروں کی منزل کو گردش کو طلوع غروب کو بارش کے لیے مؤثر مانتے تھے اور کفار کی عادت بن چکی ہے اور یہ وہم ہے علت کا موہم علت ہے کہ اگرچہ کوئی آدمی ستاروں کو وقت کے طور پر مانے کہ ستاروں کا طلوع غروب یہ وقت کی علامت ہے بارش کی علامت ہے لیکن علت کا وہم تو پیدا کرنے والی ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو مقید نو سے بھی منع کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اس قید کے ساتھ یوں مانتا ہو کہ بھئی یہ ستارہ اس منزل میں گیا تو یہ بارش کی علامت ہے اللہ کے فیصلے سے اس وقت بارش ہوگی. یہ ماننا بھی امام نووی تو منع کرتے ہیں کہ بھئی مطلقاً یوں کہو کہ بارش اللہ کی مرضی سے برسے گی بس اتنا کافی ہے. باقی یہ کہ یہ ستارہ وہ ستارہ یہ کوئی چیز ذرہ برابر نہ مانی جائے تو جاہلیت کی ایک غلط رسم کی تردید ہوگی اور جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا اور موہم علت بھی قرار نہیں پائے گا. ولا سفر اور سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے. جی اب دیکھیے اگر کوئی آدمی کفریہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اسی کو مؤثر حقیقی مانے تو یہ کفری عقیدہ ہو گیا اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو کفران نعمت پر محمول کر لیوے ایسے یوں مانے کہ بھائی یہ ستارہ اس منزل میں گیا یوں طلوع غروب ہوا تو بارش ہونے کا عقیدہ کفر ہے تو کفر سے کفران نعمت کہ بارش اللہ نے برسائی اور تم نے اس کو جوڑ دیا کسی دوسری چیز کے ساتھ. جی گول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا عدوا بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ولا سفر سفر بھی کوئی چیز نہیں ولا گول گول بھی کوئی چیز نہیں. یہ گول کیا چیز ہوتی ہے؟ لغت میں اس کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنے کے ہلاک. گیلان گیلان اس کی واحد ہوتی ہے. یہ گول گیلان گیلان کیا چیز ہے؟ عربوں کے اندر ایک وہم عام تھا آج بھی ہے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں کے اندر بھی. وہم کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے سامنے الگ الگ شکل صورت بعض مرتبہ دکھائی دیتی ہے خاص طور پر جنگلات میں غیر آباد علاقوں میں غیر آباد راستوں کے اوپر کوئی شکل صورت ڈراؤنی نظر آ جاتی ہے. اور عام متن یہ شکل صورت کیا ہوتی ہے؟ گھوڑا کتا عورت مرغی اور اس کے بچے آواز کرتے ہوئے الگ الگ شکل کے اندر وہ نظر آتے ہیں رات کو. اسی طریقے سے غیر آباد علاقے میں جنگلات میں اس کو اردو میں چوڑیل بولتے ہیں چوڑیل. تو یہ غول چوڑیل تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی. تو کہا اس طریقے سے عرب لوگ جو ایک عقیدہ رکھتے تھے کہ الگ الگ رنگ کے اندر جو شکلیں نظر آتی ہے، یہ شکلوں کا نظر آنا یہ حقیقت ہے، تو اس نے فرمایا ولا غول، کہ اس سے کوئی، یہ کوئی غول کوئی حقیقت کی چیز نہیں ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیاطین اور جنات کی قسم میں سے ہے غول، غول یہ قسم ہے شیاطین اور جنات کی، اور اس کی حالت بڑی عجیب ہے کہ جو آدمی یہ جو الگ الگ شکلیں جنگل میں نظر آئے گی، راستے میں نظر آئے گی، کھیتی باڑیوں میں نظر آئے گی، غیر آباد علاقے میں نظر آئے گی، اگر آدمی اس سے ڈر کے بھاگتا ہے تو مرتا ہے، اور ڈرے نہیں اور ہمت سے ڈٹا رہے تو کچھ اس کو ہوتا نہیں ہے، وہ اس کو کوئی نقصان وہ پہنچا سکتی نہیں ہے. تو غول اس کو جنات اور شیاطین کی قسم بھی مانا گیا، اور اسی طریقے سے جنگلات میں اور غیر آباد جگہوں پر جو الگ الگ شکل نظر آتی ہے اس کو بھی غول کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. بعض لوگ اپنے تجربات اس طریقے سے سناتے ہیں کہ بھائی جنگل کے اندر گئے تھے اور اس طرح کوئی عورت کی شکل نظر آئی، چڑیل نظر آئی الگ الگ رنگ کے اندر، یا ایسا لگتا ہے کہ مرغی ہے اور اس کے بچے ہیں اور کچ 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 کی آواز آ رہی ہے، حالانکہ آدھی رات کو کہاں یہ مرغی اور چوزے آئے. اس طرح کے لوگ اپنے تجربات کہتے ہیں. تو یہ سب اسی غول کے اقسام میں سے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ جنات اور شیاطین کی کوئی قسم ہو، تو اس کو اگر واقعی یہ کوئی قسم ہے جنات اور شیاطین کی، تو اس کو مؤثر فی ضرر نہیں ماننا چاہیے کہ یہ فی ذاتی ہی ضرر پہنچانے کے مالک ہے. نہیں، اللہ کے یہاں مقدر میں ہوگا تو تکلیف پہنچے گی، اور اللہ کے یہاں مقدر میں نہیں ہوگا تو تکلیف نہیں پہنچے گی. اس کو مؤثر حقیقی نہیں ماننا چاہیے. تو اگر جنات اور شیاطین کی کوئی قسم ہے غول، تو پھر یہ عقیدہ رکھو کہ ان کے اندر ضرر پہنچانے کی فی ذاتی ہی کوئی طاقت نہیں ہے، نقصان پہنچانے کی، ہلاک کرنے کی کوئی طاقت فی ذاتی ہی نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور اگر غول سے صرف شکل صورت مراد ہے، تو پھر یہ کہ بھئی یہ شکل صورت کی کوئی حقیقت ہے نہیں، یہ تو بعض مرتبہ انسان اوہم پرستی میں جب ڈرا ہوا ہوتا ہے تو سامنے نہ دکھنے کی چیز بھی اس کو دکھتی ہے. حضور نے منع فرمایا ولا غول، کہ اس طریقے سے کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی اس طرح کی شرارتوں کے اندر. نمبر تین، بعض حضرات یہ کہتے ہیں جناتوں کے اندر ایک جماعت ہے جن کو سحر کا فن آتا ہے، وہ ہے غول. جناتوں کی جماعت جن کے پاس سحر کا فن ہے، چونکہ اصل تو یہ فن جناتوں میں تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جب جنات اور انسان ساتھ رہنے لگے تو جناتوں نے انسانوں کو یہ جادو سکھلایا تھا. تو جناتوں کے اندر جو مستقل سحر کا فن جانتے وہ غول کہلاتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ غول کا معنی یہ ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہ چلے اس انداز کے اندر کسی آدمی کا ہلاک ہو جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ولا غول کہہ کر کے بہت تاکید سے نفی فرمائی کہ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی ہے، لوگ اس کے بارے میں غلط غلط عقیدوں کے اندر مبتلا ہے، تو یہ سب عقیدے غلط ہے، اس کی طرف زیادہ دھیان دینا نہیں چاہیے. اگرچہ بعض روایت میں یوں آیا کہ جب یہ غیلان تم کو بھٹکاوے جنگلوں میں تو اذان کی طرف لپکو، یعنی اذان دینا شروع کر دو. اور جو لوگ ایمان والوں کو ایسی چیز سے سابقہ پڑا وہ اپنے تجربات جب بیان کرتے ہیں تو کہا اذان شروع ہوئی تو بہرحال ہم کو یہ چکر سے چھٹکارا مل گیا. تو کہا بعض مرتبہ جنگلات میں گئے, غیر آباد علاقے میں جانا ہوا ڈراؤنی جگہوں پر, تو آدمی گو ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے, اس کو سمجھو کہ غول نے غیلان نے اس کو چکر میں ڈالا, پھر اس کو احساس ہو گیا تو اذان دینا شروع کر دی, تو پھر آدمی بالکل باشعور ہو جاتا ہے, ایک دم سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ہر چیز اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو یہ اذان اس کو دفع کرنے کا بہترین علاج ہے. جی
وعن عمر بن الشهيد عن أبي رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فرج. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
عمر بن الشهيد کہتے ہیں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف کا جب وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو اس وفد کے اندر ایک شخص تھا جس کو جزام کی بیماری لگی ہوئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی یہاں آنے کی ضرورت نہیں, تم واپس چلے جاؤ, ہم نے تم سے بیعت کر لی, یعنی بیعت بالکلام کر لی. باقی یہ کہ تم یہاں آؤ گے تو لوگ تم سے نفرت کریں گے, لوگ تمہاری آمد سے پریشان ہو جائیں گے, اس لیے یہاں میرے پاس تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غائبانہ بیعت بھی ہو سکتی ہے, بیعت بالکلام بھی ہو سکتی ہے, بیعت بالکتابت بھی ہو سکتی ہے. جی
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير وكان يحب الاسم الحسن. رواه في شرح السنة.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے, یعنی اچھی فال کو حضور پسند فرماتے تھے اور تیارا کو حضور پسند نہیں فرماتے تھے, یعنی وہی بدشگونی لینے کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند کرتے تھے. اچھے نام رکھا کرو بھائی, یہ کیا کالے میاں نام رکھتے ہیں, بہت سے لوگ کالے خان نام رکھتے ہیں, تو یہ نام ہی مناسب نہیں ہے. اچھے نام رکھا کرو بھائی, کہتے ہیں کہ اچھے نام رکھنا یہ بھی انسان کے لیے ایک نیک فالی ہے کہ اس کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے, اچھے کردار آئیں گے. اور اچھا نام بھی ایک طرح کا جمال ہے. اب ایک آدمی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ, اور پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے, کالمی ہے, کوئی جوڑ ہے تیرے نام میں اور تیری شکل میں, اور ایک ہی بالکل کالیا اوندے توے جیسا, اور آپ نے اس کو پوچھا کیا نام آپ کا, تھا کہ جمال اللہ, لے کیا جوڑ ہے تیرے نام کے اندر اور تیری شکل میں, جمال اللہ میرا نام ہے. تو بہرحال اچھے نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ اس کے اندر بھی ایک طرح کا اثر ہے, یہ بھی ایک طرح کا حسن کا ایک حصہ ہے. جی
وعن قتل بن قميصة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافة والطرف والطيرة من الجبت. رواه أبو داود رحمه الله تعالى.
قتل بھی نام ہے, دیکھو تابعی ہے, اپنے والد قبیصہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیافہ, طرق, تیارہ, یہ تینوں قسم جبت میں سے ہیں. کتنا شاندار ترجمہ, عیافہ, طرق, تیارہ, یہ تینوں قسم جبت میں سے ہیں. اب سمجھو عیافہ کس کو کہتے ہیں. عیافہ خاص خاص پرندے کی اڑان کو ایافا کہتے ہیں. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ پرندے کو اڑاوے باقاعدہ یا پرندہ خود سے اڑے, اس کے ذریعے سے نیک فالی لیتے بد فالی لیتے. جیسے پہلے گزرا سبق میں اڑا یا اڑا, دائنی طرف تو نیک فالی, بائیں طرف تو بد فالی. بعض مرتبہ پرندوں کے نام سے بھی نیک اور بد فالی لیتے تھے, پرندوں کے نام سے. جیسے کسی نے کسی کام کے درمیان بول دیا عقاب, تو وہ لوگ اس سے عقوبت نکال دیتے یعنی اب اس آدمی کو سزا ہوگی. عقاب یعنی عقوبت, اب اس انسان کو سزا ہوگی. اسی طریقے سے غراب, تو اس سے نکالتے غریب الوطن, کہ آدمی بیچارہ غریب الوطن ہے. ہد ہد, تو اس سے مراد لیتے ہدایت. تو اس طرح پرندوں کے نام پر سے بھی وہ لوگ نیک اور بد فالی لیا کرتے تھے, پرندوں کی آواز پر سے بھی نیک اور بد فالی لیتے تھے. کوے کی آواز بد فالی, مور کی آواز نیک فالی, اور پرندوں کے گزر سے بھی دائیں اڑا تو نیک فال, بائیں اڑا تو بد فالی. یہ عرب کی عادت تھی, اس کو کہا جاتا تھا ایافا. نمبر دو, ترکن. یہ ترک کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی کام کرنا ہو تو مٹی, خاک, کنکر اڑاؤ. مٹی اڑاؤ, خاک اڑاؤ, کنکر اڑاؤ. مثلاً سفر میں جانا ہے تو میں اسٹیشن کی طرف جاؤں کہ ادھر ہائی وے کی طرف جاؤں, تو کہا چلو مٹی اڑاؤ, کنکر اڑاؤ, پتھر اڑاؤ, جدھر جاؤ ادھر جاؤ. اگر ادھر اڑا تو ادھر جاؤ, ادھر اڑا تو ادھر جاؤ, ادھر اڑا تو ادھر جاؤ. یہ ترک کہلاتا تھا, ایک شکل تھی زمانے جاہلیت میں اس طرح کرنے کی. نمبر دو, ریت کے اندر لکیریں کھینچ کر کے کچھ کارستان کرتے تھے. ترک, ریت میں مٹی میں لکیریں کھینچ کر کے یہ وہ وہ یہ اس طرح سب کرتے تھے. پہلے ابھی تک اس طرح محلوں میں آتے تھے لوگ, اور وہ آ کر کے زمین پر خط کھینچے, پھر نام پوچھے, پھر بولے تمہارا مستقبل ایسا ہے ویسا ہے تیسا ہے. نمبر تین, یہ بھی کہانت کی ایک قسم ہے, کنکر کے ذریعے سے کہانت کی ایک قسم ہے. لوگوں کے دل کی بات کو نکالنے کے لیے اس فن کو استعمال کیا جاتا تھا کہ تیرے دل میں کیا ہے ابھی میں بتاؤں, اور پھر اس کے بعد یہ کہانت لوگ کیا کرتے تھے. یہ ترک کہلاتا ہے. تو ایافا, ترک, اور تیارہ, پرندے کا اڑنا, جانور کا چلنا, انسان کا ادھر ادھر جانا, یہ سب چیزیں کیا ہے؟ منل جیبتی, یہ جیبت کے اقسام میں سے ہے. جیبت کے اقسام ہونے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, جیبت سے مراد ہے بت. قرآن میں بھی ہے نا, بل جیبتی و تاحوت, تو جیبت کا ایک معنی بت, دوسرا معنی کاہن, تیسرا معنی ساحر, چوتھا معنی سحر, پانچواں معنی ایسی چیز جس میں کوئی بھلائی نہ ہو, چھٹا معنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاوے, ساتواں معنی سحر اور کہانت, آٹھواں معنی شیطان. تو تمام چیزوں کا معنی کا خلاصہ کیا, ایافا ہو کہ ترک ہو یا تیارا ہو, یہ سب شیطانی کام ہے, کاہنوں جادوگروں جادوگروں کے کام ہیں اور بت پرست لوگوں کے کام ہیں. ایک مومن کو ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے, مومن کو ایسے کاموں کے اندر لگنا بھی نہیں چاہیے, ایسے کاموں کی طرف دھیان اور توجہ بھی ایک مومن کامل کو نہیں دینی چاہیے. یہ اس حدیث شریف کا خلاصہ ہوا. گویا کہ اس طرح کے زمانے جاہلیت کے اوہام شکوک وغیرہ کے اندر جو ہے پڑھنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اور آج کے ترقی یافتہ جہالت کے دور میں بھی تقریباً 7 قسم کے امراض کو وہ لوگ متعدی مانتے تھے اور آج بھی متعدی مانتے ہیں. نمبر 1 جزام کی بیماری کو بھی متعدی مانتے ہیں. نمبر 2 چیچک سیتڑا اس بیماری کو بھی متعدی مانتے ہیں. نمبر 3 خارش کھجلی اس بیماری کو بھی متعدی مانتے ہیں. نمبر 4 بدن میں آبلے پڑ جانا, چاٹھن پڑ گئے آبلے پڑ گئے وہ بیماری بھی متعدی مانتے ہیں. نمبر 5 منہ میں سے بدبو گندا دہنی اس کو بھی متعدی مانتے ہیں. نمبر 7 آنکھ کا درد. نمبر 6 آنکھ کا درد اور نمبر 7 وبائی بیماریاں, وائرل انفیکشنز, وبائی بیماریاں جتنی بھی ہیں یہ 7 قسم کے امراض کو جو ہے لوگ اہل طب طبیب لوگ متعدی بیماری کے اقسام میں سے مانتے ہیں. لیکن ایک مرد مومن کا مومن کامل کا یقین والے مومن کا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں مقدر میں ہوگا تو بیماری ہوگی, اللہ کے یہاں مقدر میں نہیں ہوگا تو بیماری نہیں ہوگی. یہ مرد مومن کی علامت اور یقین اور اعتقاد کا خلاصہ ہے.